یہ ہے کہ علی میں اسمان کل کا حامل ہو کر خلافت الہیہ کے مقام تک پہنچے. یعنی آپ جو بھی کام کرتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر پڑھنا شروع کرتا ہے بچہ, تو ماں باپ اس کے ذہن میں کیا بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں شروع سے, ابتدا سے ہی, کہ کوئی کہتا ہے کہ تمہیں بڑے ہو کے انجینئر بننا ہے, کوئی کہتا ہے تمہیں پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بننا ہے, کوئی کہتا ہے تمہیں پڑھ لکھ کے بزنس مین بننا ہے. کوئی بھی والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کو یہ بات نہیں سکھاتے کہ یہ جو پڑھ رہے ہو بس یہی سب کچھ ہے اور یہ میٹرک کر کے میں بیٹھ جائیں اور کچھ نہیں کر رہا, کوئی نہیں کر رہا کہتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے کہ اگر ہم یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا روزہ رکھے ہیں بس یہی ہے کہ ہمیں نماز پڑھ لینا ہے, روزہ رکھ لینا ہے, حج کر لینا ہے, اس کے ثواب جمع کر لینا ہے, بس ختم ہو گیا. تو یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ ایک بچے سے کہیں بیٹھے ہیں تم جو دو چار کلاسیں پڑھ رہے ہو پاس کرتے رہو بس یہی سب کچھ اور کچھ نہیں زندگی. اصل زندگی کیا ہے؟ اصل زندگی ہے عبادتیں کس مقصد کے لیے ہیں؟ تاکہ انسان ہٹتے خدا بنے, بندہ خدا بنے, اور بندہ خدا بن کے خلافت الہیہ کے منصب پر پائے. دوسرا ایک اور بہت اہم امتیازی پہلو جو قرآن کریم نے انسان کے حوالے سے نقل کیا وہ ہے کہ انسان پوری کائنات میں وہ واحد مخلوق ہے کہ جو امانت الہیہ کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے. سورہ احزاب کی آخری دو آیتیں ان عرفنا الامانت علی السماوات والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها, کہ ہم نے امانت کو آسمانوں پہ رکھا, آسمانوں, زمین اور پہاڑ ان کے سامنے رکھا, تو انہوں نے اس کے تحمل سے, اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور اتنے خوفزدہ ہوئے کہ گویا شگافتہ ہو گئے. وحمل ہر انسان, اور اس امانت کا بوجھ کس نے اٹھا لیا؟ آگے بڑھ کے انسان نے اٹھا لیا. تو انسان وہ واحد مخلوق ہے, یعنی اس کے اندر کئی سوالات ہیں کہ وہ امانت کیا ہے, اس امانت کی نوعیت کیسی تھی کہ باقی سب آسمان اور زمین اور پہاڑ اس امانت کے اٹھانے سے خوفزدہ ہو گئے, پیچھے ہٹ گیا, اس کی کیا نوعیت تھی, یہ انسان نے کیوں اٹھا لیا. اور سب سے عجیب اور غریب سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ جس انسان نے اس امانت کا بوجھ اٹھایا اس کو خدا کہتا ہے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, کہ وہ ہر درجے کا ظالم اور جاہل تھا, لیکن اس کے باوجود خدا نے وہ امانت انسان کو دے دی. یعنی کہ انسان نے اس کو اٹھا لیا, ظاہر ہے کہ خدا جب دے گا تبھی اٹھائے گا, خود سے کبھی اٹھا سکتا. اور خدا اس امانت کا بوجھ اٹھانے والے کی تعریف کیوں کر رہا ہے کہ انہو کان ظلوماً جہولا, ہر درجے کا ظالم اور ہر درجے کا جاہل. اور اگلی آیت اس مسئلے کو واضح کرتی ہے کہ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ المؤمنین والمؤمنات انہ کان غفورا رحیما, کہ انسان نے جب بوجھ اٹھایا تو اس بوجھ اٹھانے کی وجہ سے انسانوں میں تکلیف ہو گئی. یعنی جس طریقے سے حیوانات ہیں, حیوانات میں تکلیف نہیں ہے, حیوانات میں مومن مشرک منافق نہیں, سارے کے سارے حیوانات ایک سطح پر ہیں. کیوں ایک سطح پر ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی. انسانوں کے اندر جو بنیادی تین گروہ اس اگلی آیت میں کرتی ہے کہ منافق, مشرک اور مومن, یہ تین گروہ انسانوں میں کیوں بنے؟ اس لیے کہ انسان اس امانت کا بوجھ اٹھا رہا تھا, اس بوجھ کی وجہ سے تین گروہ کہ ان میں سے مشرک اور مشرکات اور منافقین اور منافقات کے لیے بہار کے خاص مزاق تیار, اور مومنین اور مومنات کے لیے توبہ ہے. ہمارے اس پر ابھی گفتگو نہیں, اس میں تفصیلی مطلب ہے. تو کہنے کا کیا مطلب کہ انسان کے لیے خدا نے جو چیز رکھی ہے وہ خلافت الہیہ. انسان اس کائنات میں جس مقام پر فارض ہے وہ یہ کہ وہ امانت الہیہ کا عمل بردار ہے, اس کو اٹھانے والا ہے, مقام پر کوئی دوسری مخلوق انسان کی شریک نہیں کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں امانت الہیہ کا بوجھ اٹھانے والا ہے بھائی. تو ہمارا اصل مقام اور ہمارا اصل معیار یہ ہے جو ہمیں ہمیشہ ذہن میں مد نظر رکھنا چاہیے. آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی فعل انجام دیں، کسی بھی مقام پر ہوں، ان دو باتوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میں امانت توحید کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں، اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے مجھے خلافت الہیہ کی منزل اور مرتبے تک پہنچنا ہے.
امانت توحید کے بوجھ اٹھانے سے کیا ہونا ہے اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں تو ایک ٹرم ہوگی، اس کو کس طرح الیبوریٹ کریں؟
جی، اس کو الیبوریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے اختیار سے اس مقام تک، یعنی نیچے سے شروع کر کے اس مقام تک پہنچنا ہے کہ وہ خدا کی بزرگ ترین آیت، نشانی اور جلوہ بن جائے. یعنی اگر کوئی بھی کہے کہ خدا کہاں ہے اور کیسا ہے تو جواب میں کہا جائے انسان کامل کو دیکھ، یہ وہ امانت پر ہے. یعنی یہ عہد ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے، اس مقام پر لے جانا ہے کہ ہم خود مثل توحید ہیں. یعنی توحید ہمارے ذریعے سے شناخت ہو، توحید ہمارے ذریعے سے معرفت کی جائے، جیسا کہ چند افراد کے بارے میں آتا ہے کہ جنہیں ہم انسان کامل کہتے ہیں، کہ وہ افراد کیا ہیں کہ وہ توحید کا واضح ترین اور روشن ترین اور بلین ترین آیا ہے. کہ اگر آپ کو وہ مثال یاد ہو کہ میں نے میگنیٹ والی دی تھی کہ خدا یہ فیلڈ ہے، لیکن چاہے لوہے کا ہی ٹکڑا کیوں اس فیلڈ میں رکھا جائے، اس فیلڈ کو خود نہیں محسوس کر سکتا، باقیوں کی نان میگنیٹک مٹیریل کی تو بات ہی الگ ہے. لیکن اگر کوئی میگنیٹک مٹیریل بھی ہوتا ہے تو وہ اسپیڈ کو خود نہیں محسوس کر سکتا، وہ اسپیڈ کو کسی میگنیٹ کے ذریعے سے پہچانتا ہے. یا اسی طریقے سے ایک جملہ بہت خوبصورت علامہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کو اس کے اثر سے پہچانتے ہیں، یعنی کسی کاز کو اس کے افیکٹ سے پہچانتے ہیں، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کاز ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈیبل نہیں، تبھی آپ کو افیکٹ کا سہارا لینا پڑا. یعنی جو چیز بھی اصلا سمجھ میں آ جائے وہ اوریجنل کاز نہیں تھی. یعنی اس امانت توحید کا بوجھ اٹھانے کا مطلب ہے کہ خدا نے کہا کہ اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے تمہیں اس راہ کو طے کرنا ہے کہ تمام رکاوٹوں کو اٹھا کر اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ میری بزرگ ترین نشانی بن جاؤ.
اس کا مستقبل صرف ائمہ اور
انسان
انبیاء
انسان ہے. دیکھیے فرمایا ہر انسان کہ انسان نے اٹھا لیا. اس کے بعد جیسا میں نے کہا کہ سب سے پہلا سوال یہ ہوا کہ بھائی آپ پہلے آسمان زمین، ظاہر ہے کہ انہوں نے جب انکار کیا تو اختیار سے انکار کیا. یعنی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی مجبور مخلوق تھے، اگر مجبور تھے تو ظاہر ہے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی انہوں نے بھی جو انکار کیا اپنے اختیار سے کیا، انسان نے اٹھا لیا خوب. اب ہمارے ذہن میں کیا آیا کہ یہ کوئی سب سے بہت بازادہ بہت زبردست کوئی مخلوق ہوگی. اب اس کی تاریخ کے سامنے آئی کہ نہ کرنا ورمن چاہوں گا، یعنی بالکل ہی ظالم اور جاہل ہے، کوئی نہ جانتا ہے نہ ہمیں. تو یہاں پر دیکھیں اگر تھوڑی سی گہرائی ہوتا ہے تو ظلومن جہولا کا تعلق انسان کی قابلیت اور لیاقت سے ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان صلاحیت نہیں رکھتا، صلاحیت رکھتا ہے، قابلیت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، اور اسے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اپنی قابلیت کو ثابت کرنا ہوگا. یہ آزمائش یہ انسان کہتا ہے. اب جب انسان اپنی قابلیت کو ثابت کرنے کے رستے پر نکلا تو اس میں تین گروہ ہیں. ایک سب سے پہلے منافقین کا گروہ ہے. ان منافقین کا گروہ کیا ہے کہ جن میں ہمت نہیں، کم ہمت ہو، کہ نہ اتنی ہمت ہے کہ کھل کے حق کو مخالف کر دیں، یعنی کافروں کی مانے کہ کہنے میں مانتے ہی نہیں، जो भी हिम्मत नहीं रखते, और इतनी हिम्मत भी नहीं रखते कि जिस चीज को मानते हैं उसके लिए कुछ कर दें, तो नतीजतन उनकी शख्सियतें क्या होंगी, दुबल शख्सियतें होंगी, कि अंदर से हक की हिमायत की सलाहियत भी रखते, ऊपर से इनकार की हिम्मत भी रखते। ये मनाजे हो गए, ये साइड में ये भी बेकार है, इन्हें उस मकसद के लिए कारामद हो गई। दूसरे अफराद मुशरिक हैं कि जो हकीकत को तौहीद के उन्वान से देखने की सलाहियत नहीं हासिल कर पाए, यानी जो हक है, एक इंसान देखता है कि हक वाहिद है, अहद है, और एक इंसान ये देखता है इस तरीके से कि नहीं, हक जो है वो बहुत सारी चीजों में मिला हुआ है। उसकी नजर इन परतों को जाग करके हकीकत तौहीद तक पहुंचने की सलाहियत नहीं रखती, मुशरिक ये भी अलग हुए। अब उसके बाद बचे मोमिन, यानी कि जिसने उस हकीकत को कबूल किया, उस हकीकत के बारे में अपने दिल में इत्मीनान पैदा किया और हद्दल इम्कान उसका हक भी अदा करने की कोशिश की। ठीक, अब ऐसे देखें, हम यहाँ पर जुड़ना वाला चीज है यतूब अल्लाह, कि खुदा ये कह रहा है कि मैं इनकी, खुदा मोमिनी और मोमिनान की तौबा कबूल करे, यानी है ये भी नीचे ही, लेकिन क्योंकि इन्होंने सही चीज को कबूल कर लिया और अमला और फैला अपनी आमादगी को साबित किया कि हम सही रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो खुदा ने कहा हमें पगड़ के ऊपर उठा लेंगे, अब हम इन्हें असल रास्ते पर डाल देंगे। तो ये चीज है जो खुद परवरदिगार बता रहे हैं कि ये जो नौबड़े इंसान जो इस अमानत का बोझ उठाने के लिए आगे आ गई है, सारी की सारी नौ ये काबिलियत ही रखती, किस अहलियत ही रखती है इस काम को, इसमें से कुछ निकलेंगे।
जी मेरे भी गुजारिश है कि कुछ निकलेंगे, तो जो इंसान कामिल है, अइमा हो गए, अंबिया हो गए, इन्होंने कबूल कर लिया, तो वो कुछ निकल गए, उन्होंने कबूल कर लिया, तो अब तो बात मुकम्मल हो गई। अब ये
नहीं, बात इस एतबार से, एक एतबार से तो शायद आप कहें मुकम्मल हो गई, लेकिन जिसको भी दूसरे अफराद हैं उनको कंप्लीट चांस दिया जाना जरूरी है। मैं छोटी सी चीज की तरफ आपको मुतवज्जो कर रहा हूं, सूरह वाकया तीन ग्रोहों की बात करता है, साबिकून, साबिकून, साबिकून और साबिशुमार। साबिकून, साबिकून की तरतीब क्या है, फुर्रतुन मिनल अव्वलीन व क़लीलुन मिनल आखिरीन, के शुरू में जाहिर हुई कि जो पहले निकल गया निकल गया है, लेकिन बाद में भी इस बात का इम्कान है कि कुछ लोग इनकी इत्तेबा कामिल के जरिए से पहुंचेंगे वहां तक, और जब तक ये इम्कान रहेगा खुदा उस वक्त तक इंसानियत को बाकी रखेगा। यानी अगर एक शख्स के भी इस रस्ते पर आ जाने का इम्कान बाकी रहेगा तो खुदा उस वक्त तक इंसानियत को बरकरार रखेगा। जब तक के खबीस और तैयब में मुकम्मल तमीज ना हो जाए, तो ये बात और अमली तौर से एक बड़ी अहम बात है हमारे लिए कि हम कुछ भी करें, कैसे भी जिंदगी गुजारें, लेकिन निजाम खुदा के साथ हमारी जिंदगियों का वाबस्ता होना या रहना किसी न किसी उन्वान से भी बेहतर जरूरी है। मैं थोड़ी सी इसकी वजह करूँ कि हम लोग बात कर रहे थे, मैंने तो वाकई भी सुनाए थे आप लोगों के लिए भी दोहरा था कि अभी असल ईरान गया था, वहाँ सरवर साहब के करीबी घर में मोइन साहब के नाम से बता रहे थे कि कोई साहब हैं कि जो कई इसी किस्म के अफराद में से, जैसे हम कहते हैं कि इमाम ज़माना के निज़ाम वाले लोग। मैं जो बात आपकी तरफ पेश करना चाह रहा हूँ वो ये कि हमारा जो दीन है, चाहे ईमान के लिहाज से हो, इल्म के लिहाज से हो, अमल के लिहाज से हो, इन सब चीजों का एक नतीजा है, और वो नतीजा क्या है कि इंसान खुदा से मुत्तसिल और मुताल्लिक हो रहे हैं। खुदा से मुत्तसिल और मुताल्लिक होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे चंद कम अहम अफराद समझते हैं कि इंसान खुदा से बात कर लेगा या खुदा को देख लेगा या ये सब नहीं, بلکہ خدا سے متصل ہونے کا مطلب ہے نظام میں خدا سے متصل ہونا. امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مؤمنین پہلے بہشت قیامت میں خدا کو دیکھیں گے کیسے دیکھیں گے, آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ خدا نے اپنی مخلوقات میں پیغمبر اکرم سے افضل اور برتر کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا. تو بہشت میں پہلے بہشت کے لیے یہ موقع ہوگا کہ وہ اب جس مقام پر ہے اس کے لیے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور وہ اپنے مقام سے مقام پیغمبر کو دیکھ سکے گا. یہ خدا کو دیکھنا ہے. میرے خدا کو دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا میرے سامنے مجسم ہوگا اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں. خدا کو انسان کیا کر سکتا ہے؟ محسوس کر سکتا ہے. خدا کو انسان پا سکتا ہے لیکن خدا کو ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. آپ اس چیز کو محسوس ضرور کر سکتے ہیں کہ ایک ہستی, ایک نظام, جیسے میں نے کہا فیلڈ ہے کہ جس میں ہم موجود ہیں, لیکن اس فیلڈ کو پانے کے لیے کسی میگنیٹ سے اٹیچ ہونا پڑے گا. اس میگنیٹ کے توسل سے وہ فیلڈ آپ کو محسوس ہوگی, خود ہی محسوس ہوگی. اور اگر آپ بہت زیادہ طویل عرصے تک اس تمسک کو اختیار رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ وہ صلاحیت آپ میں بھی پیدا ہو جائے گی. اگر لوہے کا ایک ٹکڑا میگنیٹ سے طویل عرصے تک چپکا رہے اور آپ اس کو الگ کریں تو اس میں بھی تھوڑی سی مقناطیسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, تو وہ صلاحیت ہمیں بھی پیدا ہو جائے گی, لیکن ایک طویل عرصہ تمسک کے بعد. یہ سسٹم, تو اس نظام سے وابستہ ہونا یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم زندگی کا مرحلہ ہونا چاہیے. یعنی میں اور آپ اس بات کو محسوس کریں کہ خدا کا نظام, امام زمان علیہ السلام کا نظام کسی نہ کسی طور سے ہماری زندگیوں میں مؤثر ہے, کہ ہماری زندگیوں میں اس سسٹم کا, اس چیز کا کوئی نہ کوئی اثر پایا جاتا ہے. تو ایک واقعہ انہوں نے اپنے سنایا تھا, وہ ایک کہتے کہ ان کے والد کو نوئی تھا کہ والد ہمارے مولوی تھے اور شہنشاہ شاہجہاں کے زمانے میں, اور شاعری بھی تھے اور شاعری بھی ایسی کرتے تھے جو بادشاہ کے خلاف. تو اس وجہ سے گھر میں قسم پرسی پریشانی بہت زیادہ تھی. ظاہر ہے کہ اوپنلی گورنمنٹ کے اگینسٹ ہو جائیں اور حکومت وقت کے مخالف. تو انہوں نے کہا کہ میں پوری کوشش کرتا تھا کہ اپنے گھر کی اقتصادی اور معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جو زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کام. تو ایک مرتبہ کچھ کسی ٹھیکیدار کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے, وہ اس نے کہا کہ فلاں کوئی جگہ ہے دور دراز کوئی علاقہ ہے وہاں پر ایک کام ملا ہے ہمیں پولز لگانے کا روچا. تو کئی افراد کو, مزدوروں کو یا ورکرس کو جمع کیا اور وہاں سے وہ چلے. جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے یہ دیکھا اور محسوس کیا کہ وہاں کے حالات کافی سخت ہیں, موسمی حالات بہت سخت, اور زیادہ تر ورکرس نے ان حالات میں کام کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم یہاں نہیں جا سکتے ہیں. جب یہ صورت حال ہوئی تو جو ٹھیکیدار تھا اس نے اصل مالک سے بات کی کہ بھائی میرے تو لوگ ہی کام کرنے میں تیار نہیں ہو, میں کیا کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیں ہم واپس آئے. تو یہ لوگ جب واپس آ رہے تھے تو ان کی حالت یہ تھی کہ یہ خود پیدل چل رہے تھے جتنے بھی افراد تھے اور ان کا سامان بھی کرنے پر بات. ایک مقام پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک دوراہا آ گیا. دوراہے کا ایک رستہ پہاڑ سے پگڈنڈی سے گزرا جو صاف تھا لیکن طویل تھا, اور دوسرا رستہ ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ جس میں جنگلی وحشی جانور بھیڑیے وغیرہ کا بھی خطرہ رہتا. تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کون سا رستہ اختیار کریں. سب لوگوں نے کہا کہ ہم سب جوان لوگ ہیں, بہتر ہے کہ یہ شارٹ کٹ جو ہے جنگل والا اس سے دن دن میں گزر جائیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. وہ چل پڑے. یہ کہتے ہیں مولانا صاحب کہ جب میں بیچ جنگل میں ہم لوگ پہنچے تو مجھے اچانک بہت تیز بخار چڑھ گیا اور میری حالت رفتہ رفتہ ایسی غائب ہونا شروع ہو گئی کہ مجھ سے میرے لیے چلنا دشوار ہو گیا. اب جو میرے باقی ساتھی تھے وہ اس طریقے سے چلتے رہے کہ گویا وہ مجھے دیکھ ہی نہیں رہے, لیکن وہ خوف زدہ جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتے. وہ آگے بڑھتے رہے, ایک بے اعتنائی اور لاپرواہی والی کیفیت کا مظاہرہ کرتے. ایک آخر میں ایک بوڑھا شخص صاحب کی ٹیم میں وہ بیچارہ بیچ میں پھنسا ہوا تھا کہ کبھی وہ ان کے ساتھ چلا جاتا تھا کبھی واپس آ کے ان کے ساتھ آ جاتا تھا کہ انسانی تقاضا نہیں ہے ایک شخص کو ایسے چھوڑ. تو آخر میں وہ بیچارہ گھبرا کے ان سے پوچھنے لگا کہ تم بابا میں کیا کرو تمہارے ساتھ رہوں یا ادھر چلا جاؤں. تو بابا نے کہا نہیں تم چلے جاؤ ان کے ساتھ, کوئی فکر کی پریشانی کی بات نہیں, بس میرے گھر جا کے میرے والد کو یہ ساری صورت حال بتا دیں کہ ایسا تھا مجبوری تھی ہم ان کو جنگل میں چھوڑ کے چلے. تو وہ بھی چلا گیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو بھی رخصت کر دیا تو اچانک میں نے اپنے قلب میں ایک انتہائی مسرت اور خوشی کی کیفیت محسوس کی. یعنی ایک چیز پھوٹی میرے اندر سے جو بہت جس میں خوشی مسرت دی جاتی ہے مجھے, اور وہ کس بنیاد پر کہ مجھے خوشی ہوئی کہ دیکھو میں نے لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ میں نے صرف خدا پر بھروسہ کیا. ایک مسئلہ ہے میرے پاس اس مسئلے کا حل نہیں, لیکن اس کے باوجود یہ کہ میں لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلاتا میں نے صرف خدا پر بھروسہ کیا. یہ لگے بس میں وہیں پہ تھا کہ میں نے دیکھا زمین پر تین خربوزے پڑے ہیں. اب ایران میں شاید خربوزے وہ نہیں ہوتے جو ہمارے اخبار, تو اور کچھ تھا ہی نہیں, وہی بیٹھ کے میں نے اس کو کھا لیا خربوزہ. اچانک میں نے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کی کہ جیسے میرا بخار اتر چکا ہے اور میں چاپ و چوبند ہو گیا ہوں. اور پھر میں دوڑ کے میں نے اپنے جو ساتھی آگے جا رہے تھے ان کے ساتھ ان کو جا لیا اور میں گھر پہنچا. لیکن مدتوں ہو گئی اس واقعے کو, سال دہ سال, پھر ایک دفعہ میں گھر بلا گیا زیادہ. وہاں بھی یہ کیفیت آئی کہ پیسے میرے پاس ختم ہو گئے اور ایک دن میں بھوک کی شدت سے بیتاب تھا کہ ایک کوئی شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم بھوکے ہو آؤ چلے چل کے کھانا کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں بھوکا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس بات کا بھی پتا رہتا ہے کہ کب کون صحرا میں جنگل میں اکیلا ہو جاتا ہے اور ہم کس طریقے سے اس کو تین خطوں سے پہنچاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ نظام سے جڑے ہونے والی بات ہے. یعنی یہ کیا چیز ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا نظام کے جو جیسے یہ حدیث بلکہ بابری میں آپ دیکھیں درگاہ پہ ہے کہ اگر ہم تمہاری خبرگیری نہ کریں تو یہ فتنے اس طریقے سے تم پر ٹوٹ پڑیں گے تم کہیں گے نہ ہو بچی نہ پاؤ سلہ ہی نہ سکو. اس نظام سے متصل اور متوسل ہونا بہت ضروری ہے. یہاں پر دو باتیں ایسی ہیں جو میں آپ لوگوں سے مشین کرانا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ زندگی میں آنے والی مشکلات اور مسائل پر کبھی بھی پریشان نہ ہو اور ان کو عذاب خدا نہ سمجھنا شروع کر دیں. اکثر اوقات یہ مشکلات رحمت خدا ہوتی ہیں, کیونکہ اللہ ان مسائل اور ان مشکلات کے در سے ہی اپنے بندے کو کچھ عطا کرتا ہے. یعنی انبیاء کو جتنا کچھ ملا ہے وہ سب کا سب زحمتوں کے ساتھ ملا ہے. کوئی چیز گھر بیٹھ کے آرام کے ساتھ آرام و سکون کی حالت میں نہیں ملی. ایسا ان حضرت ابراہیم آگ میں پھینکے گئے ہیں اور وہاں انہوں نے اس استقامت کا مظاہرہ کیا ہے تو خود کے مرتبہ پکڑ جائے. جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں پر بھی انہوں نے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھا ہے, تسبیح کی ہے, تو وہاں سے نکل کر قوم کے ہاتھی بیٹھ پائے. تو یہ مشکلات حقیقت وہ دروازے ہوتے ہیں, یہ مسائل اور پریشانیاں وہ دروازے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے خدا اپنے بندے کو اپنے سے قریب کرتا ہے. اس سے الجھنا نہیں بلکہ کیا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے پریشانی آئے خدا سے ہمیشہ یہ دعا کرنا ہے کہ معبود میں کمزور ہوں تو مجھے اس کو تحمل کرنے کی طاقت دلانے کا, تو مجھے ایسا بنا دے کہ یہ تیری نعمت ہے, مجھے بھی پتا ہے تیری نعمت ہے, لیکن تو مجھے اس لائق اور اس قابل بنا دے کہ اس نعمت سے کما کو استفادہ کرنے کے قابل ہو سکتا. کہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں علیہ السلام نے کربلا سے استفادہ کیا کہ مجھ میں بھی وہ صلاحیت عطا فرما دے، مجھ میں وہ اہلیت اور قابلیت عطا فرما دے۔ اس سے کبھی انسان کو پریشان نہیں۔ تو مہاراج ان باتوں کو اپنے ذہن میں تھوڑا سا عبادتوں کے حوالے سے یہ نہیں سمجھ لیجیے کہ یہ عبادتوں کا اگلا اسٹیپ ہے کہ ہم جو عبادتیں انجام دیتے ہیں، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نے جو ماہ رمضان گزارا، ہم حج کے اس پہ جاتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں کس طرف ان کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ان عبادتوں کو مؤثر بنانے کے لیے، ان عبادتوں کے ذریعے سے باقامان بننے کے لیے ہمیں کس قسم کی اپروچ اور تھنکنگ کو اپنے اندر جگہ دینا، یہ بات ہمارے پیش نظر اور مد نظر ہمیشہ رہے۔ اور جیسا میں کہا تھا کہ ایک اور بات کہ ابھی ہم نے ماہ رمضان گزارا، اگر سچی بات پوچھیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی رمضان کی زحمتوں سے آزاد ہوئے ہیں اور اب کچھ ریلیکس ہو جائیں گے، کہ یہ جو 30 دن بھوکا پیاسا رہنا پڑ گیا، یا ہمیں کوشش کر کے صبح کے وقت اٹھنا پڑ گیا، نیند نہیں ہوتی، آرام نہیں ملتا، صحیح سے کھانا پینا نہیں ہوتا، تو یہ زحمتیں اب ختم ہو رہی ہیں اور اب ہم ذرا ریلیکس ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ اپروچ یا یہ سوچ ایسی ہوتی ہے کہ جو رمضان کی ساری محنتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اصل ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ ایک مہینے کی تربیت ہے کہ باقی 11 مہینے بھی اسی طرح گزارنا ہے۔ یہ ایک مہینے کی تربیت ہے کہ جیسے باقی کی جو زندگی ہے وہ ایسی ہی گزارنا ہے، اسی طریقے سے قبل سحر پیدا ہونا ہے، اسی طریقے سے اپنی خواہشات کو محدود اور کنٹرول کرنا ہے، اپنے کھانے پینے کو اور دیگر خواہشات کو جیسے کہ روزہ ہمیں اس کو کنٹرول کرنا، محدود کرنا سکھاتا ہے، اسی چیز کو لے جانا ہے، کرنے کرنا ہے، کنورٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ یہ نہیں کہ ہم نے کہا کہ روزے کی اور رمضان کی مصیبت سے جان چھوٹی ہے، واپس آ جاؤ اپنے پرانے طریقوں کا، پتا رمضان ختم۔ اگر اس طریقے سے گزارے ہو گئے رمضان ختم، کچھ بھی نہیں، زیرو گیا رمضان۔ یعنی یہ جو تربیت ہے اس کو آگے کے ایام میں لے کے چلنا، یہ سوچنا ہے، اس بات کی طرف ہمیں چنتا کرنا ہے۔ سو یہ عبادت کی اثر ہوگا۔ اچھا، یہ جو چیزیں تھیں کہ جو پچھلی ہم باتیں کر رہے تھے اس سے متعلق اور اس سے لاگو، دو سوالات ان کی وضاحت، کیونکہ اس کے دو مجھے کئی کافی اچھے جوابات سمجھ میں آ گئے ہیں متعلق، تو اس کو بھی میں نے چاہا کہ ذکر کر دوں۔ ایک سوال یہ تھا کہ قرآن کریم نے کئی مقامات پر انسان کے وجود کے حوالے سے قلب کا تذکرہ کیا ہے اور کچھ جگہوں پر فؤاد کا تذکرہ کیا ہے، جس کا اردو ترجمہ ہمیشہ دل ہی کیا جاتا ہے، جنہیں قلب کا ترجمہ بھی دل کیا جاتا ہے اور فؤاد کا ترجمہ بھی دل کیا جاتا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ایک بات دیکھیں، اگر آپ اس نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پڑھیں گے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا کہ قرآن میں کہیں بھی ایگزیکٹ تکرار نہیں ہے چیزوں میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مطلب کہیں بیان ہوا اور بیان ہی بے لفظ ہوئی کوئی مطلب دوبارہ آ گیا، ایسا کہیں نہیں ہے، بلکہ اگر ایون وہی الفاظ بھی دوبارہ استعمال ہو رہے ہیں تو وہ ایک نئے معنی سمجھا رہے ہیں اپنے سیاق و سباق کے حوالے سے مل کر۔ تو قلب اور فؤاد میں کیا تھا، ایک یہ سوال تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جب میں سورہ اخلاص کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ سورہ اخلاص میں روایتیں بھی وہاں پائی جاتی ہیں کہ سورہ اخلاص قرآن کا انتہائی ہے، اور جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی، اور تو اس کے مقابلے کا سوال یہ تھا کہ خود امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ با میں ہے، اور جو با میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے اور وہ نقطہ میں ہے۔ تو اگر ہم مثال کے طور پر توحید یا کسی اور بلند معارف کو سمجھنا چاہیں تو اس حوالے سے سورہ حمد کی بات کیوں نہیں ہے، سورہ حمد کے حوالے سے گفتگو کیوں نہیں ہے؟ تو یہ دو باتیں ہیں. پہلی بات فؤاد کیا جو ترجمہ اور یہ مجھے ملا ابھی قرآن کے اس میں میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ چیزیں سیکھتا بھی ہوں. مفردات رابط سورہ فؤاد کی ایک بڑی بہترین تعریف دی. الفؤاد کا قلب، فؤاد گویا کے قلب ہے، کا یعنی گویا کے، لیکن لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے، یقال لہ فؤاد اذا اعتبر فیہ معنی التفوت اے التفوت. لیکن قلب کو فؤاد اس وقت بولتے ہیں کہ جب اس کے اندر ایک تپش، ایک ایندھن والی بات آئی جائے، یعنی قلب کے اندر جب تپش، آگ، جلنا یہ والی کیفیت ہوگی تب اس قلب کو فؤاد کہتے ہیں. یقال فعدت اللحم، جیسے کہا جاتا ہے کہ میں لحم کو، گوشت کو بھون رہا ہوں، تو یہاں پر فعدت ہوگا لفظ آئے گا، شویتہ ولحم فعید مشوی. اور اگر آپ کہیں گے لحم فعید، یعنی فعید ہوا ہوا گوشت، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھون بنا ہوا گوشت. تو کیا مطلب ہوا؟ تخصیص الافتداء، تو افتداء کی تخصیص، تخصص خاص طور سے اس کا بیان کیا جانا کن معارف پر ہے؟ تنبیہ علی فرق تاثیر، کہ جہاں پر تاثیر کی شدت ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں شدت علاقہ، شدت شوق، آتش شوق، آتش جذبات، تو جب دل اس حالت میں آ جاتا ہے تب اس دل کو کیا کہتے ہیں؟ فؤاد. ورنہ اگر آپ خالی دل کہنا چاہیں گے تو اسے کیا کہیں گے؟ پر. یہ پر. اچھا اب اس میں تھوڑا سا اگر غور کیا خود قرآن کریم کی آیتوں کے حوالے سے تو بہت بہت ہی حسن نظر آئے گا، بہت زیادہ. پیغمبر اکرم کے لیے سفر معراج پر خدا نے کیا کہا؟ ماں کذب الفؤاد ما رأى، سورہ النجم کیا ہے، ماں کذب الفؤاد ما رأى، کہ فؤاد نے جھوٹ نہیں دیکھا. اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اگر اسی ترجمہ کو لیں تو کس نے جھوٹ نہیں دیکھا؟ فؤاد نے. ماں کذب الفؤاد ما رأى، کہ فؤاد نے جھوٹ نہیں کہا جو کچھ کے دیکھا اس نے. تو یعنی کیا مطلب ہے کہ پیغمبر اکرم جب سفر معراج پر تشریف لے جائے تو ایک آتش شوق کے ساتھ تشریف لے، جنہیں پیغمبر کا بلکہ مقدس وہاں میں صرف تل نہیں تھا بلکہ خدا کی محبت میں گویا کہ سوزاں تھا، جل تھا، اس لیے لفظ فؤاد ہے. ہم جب اردو میں ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ میرا دل فلاں کی محبت میں جل رہا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس جملے میں؟ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ایک چیز جل جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ اب اس میں کچھ نہیں بچا. یعنی میرا دل فلاں کی محبت میں جل رہا ہے، یعنی میرے دل کی یہ کیفیت ہے، یہ محبت کی آگ ہے، محبوب کے ماسوا ہر ایک کی یاد کو جلا کر رکھ دیتی ہے. یعنی میرا دل محبوب کی محبت میں جل رہا ہے، لیکن اب میری کیفیت یہ ہے کہ باقی اب سب کچھ اس محبت میں جل کے ختم ہو چکا ہے، اب اس کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا. تو یہ فؤاد، یہ وہ کیفیت انسان کے اندر قلب سوزا، جس میں آتش شوق بڑھ گئی، جس میں محبت کی آگ، تعلق کی آگ روشن، یہ فؤاد. یہی پیغمبر جب کہا جاتا ہے کہ منا صلی اللہ روح الامین آیا قلب دیکھا، قرآن کے بارے میں कि इस कुरान को नाजिल किया रूह अमीन ने, कहा तेरे फुआद पे नहीं तेरे कल्ब पे। क्या कल्ब यानी इंसान के वजूद का मरकज, इंसान के वजूद का असल जर्फ के जहां पर सारी चीजें महफूज होती हैं, तो वहां पर ये फुआद वाली बात है। कुरान करीम ने पांच मरतबा पांच जगहों पर इंसान के लिए कहा कि जअला लकुम सम्अ वल अबसार वल अफ़्हुदा, कि इंसान को जो चीजें दी गई, जो बुनियादी सलाहियतें अपनी पैदाइश के साथ मिली, क्या मिली? समा। समा का मतलब समाहट नहीं है, बल्कि समा का मतलब है और सुनने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत थी। बसर का मतलब कुव्वत बिना ही है, बल्कि देखने की सलाहियत, और एक ऐसा पल कि जिसमें एक और रोशन है। मैंने इंसान को जो तीन चीजें दी गई, तो एक सुनने की सलाहियत, देखने की सलाहियत, और एक ऐसा पल कि जिसमें आतिश शौक रोशन है। अब पैदा
सुनने की सलाहियत और कुव्वत समाज में क्या फर्क?
नहीं, सुनने की सलाहियत के अंदर एक और गहरा मान है कि जैसे देखें हम यहाँ पर बैठे हुए, कोई आवाज आई, एक साथ को सुनाई दी गई, एक साथ को सुनाई नहीं गई, इन्होंने कहा आपने को सुना हो, जो आवाज आई थी दूसरे ने कहा नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो अब किस चीज में कमी है? ये समाहट की कमी नहीं है, मैंने दोनों समाहत रखे, दोनों के पास काम, दोनों के कान में आवाज नहीं, लेकिन सुनने की सलाहियत से मना यह है कि इसके पीछे एक दिमाग वाले और फिक्र वाली चीज थी। जो चीज वापिस थी वो क्या थी? कान वापिस नहीं थे, जहन वापिस था, यानी जिसकी वजह से एक शख्स ने सुना और दूसरे ने नहीं सुना, ये जहन की वफलत जो है ना निकाल कर। तो अगर समाज की बात आती तो लोग कहते कान मिल गया आप सुन सकते हैं, लेकिन समाज का मतलब यह है कि वो आला है, लेकिन उस आले से सुनने के लिए किसी और चीज को भी हमें जाना पड़ेगा, मुतवज्जे भी होना पड़ेगा। यानी अगर तवज्जो नहीं होगी, अगर गफलत होगी, तो इस समाज के बावजूद कुछ नहीं सुन पाओ। इसी तरीके से अगर वो मुशाहिदा जिसे हम बसीरत कहते हैं, कि अगर बसीरत नहीं होगी तो बसारत होने के बावजूद भी नजर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इंसान की इब्तिदा में खुदा इस बात को बड़ी वजाहत से बयान कर रहा है कि जो कुछ इंसान लेके पैदा हो रहा है वो एक प्योर पोटेंशियल है, एक्चुअल उसे बना रहे, और एक्चुअल बनाने के लिए इरादा, इख्तियार, तवज्जो, तजक्कुर लाजमी है, इसके बगैर नहीं होगा। तो क्या दिया इंसान को? सिर्फ कल्ब नहीं दिया, बल्कि ऐसा दिल दिया कि जिसमें एक आतिश शौक पड़ा करेगी। अब यहाँ पर माने बहुत मजेदार हो, और ये वही चीज है कि जिसको हमने डिस्कस किया था फितरत के हवाले से, कि इंसान कमाल का इश्क लेकर पैदा होता है। यानी हर इंसान, ऐसा नहीं कि एक ब्लैंक उसको तौर पर, कि हर इंसान आशिक कमाल होता है, और ऐसे कमाल का आशिक होता है कि जिसमें जवाब और बड़ा पैसा कमा। तो अब पैदा सर भी माने बहुत अच्छा सवाल, कि खुदा ने ये नहीं कहा कि हमने तुमको समा और बसर और कल्ब दे के पैदा किया। पांच जगह पर मैं फिर कह रहा हूं, पांच जगह पर यही है, जहां लकुम समा वल बसर वल अफ़्हुदा, या फुआद है, कहीं फुआद है,
कहीं
अफ़्हुदा है,
जमा
अफ़्हुदा उसकी जमा। और सवाल भी इन्हीं का ही होगा, सूरह बनी इसराइल कि समा और बसर और फुआद के ही बारे में तुमसे पूछा जाएगा, जो हमने तुम्हें सुनने की सलाहियत दी थी उससे क्या जमा किया, क्या गौर किया, क्या हासिल किया, کیا نتیجہ نکالا، جو دیکھنے کی صلاحیت کی تھی اس سے کس مشاہدے تجزیہ اور نظریے تک پہنچے آپ، اور جو ہم نے آپ کے اندر آتش شوق بھڑکائی تھی اس نے آپ کو کہاں تک پہنچایا؟ بلکہ ہم تو مجھے فوراً ذہن میں ایک بات آئی کہ ہم خاص طور سے جو پاکستان میں، ہم پر بدنصیبی یہ ہوئی ہے کہ ہماری آتش شوق ہی سرد ہو گئی ہے. یعنی میں اگر اپنی زندگی پر غور کروں تو مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں صرف اپنی دنیاوی زندگی کو بچانے پر اور کمپرومائز پہ ہی چل رہا ہوں کہ یہ چھوڑ دو، یہ لے لو، یہ چھوڑ دو، چلو اتنا میں لکھ گیا اس پہ خوش ہو جاؤ. لیکن وہ جو ایک شوق ہے کہ جو انسان کو کما کے لامتناہی تک لے چلتا ہے، وہ کہاں ٹھنڈی کوئی اور یعنی کہ جو خدا نے ہمارے اندر ایک آگ بھڑکائی تھی وہ سرد ہو گئی.
اس میں جو اقبال کا وہ ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کاٹ دیا، تو یہ بالکل وہی معنی کرنے کا.
یہ فواد سے دے رہی ہے عجیب مطلب سمجھ میں آ رہا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 43 کے کفار کا ذکر ان کے جہنم میں جانے کے بعد خدا کیا کہتے ہیں، وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، کہ جو انسان کافر ہو جائے، جو خدا کو چھوڑ دے، اس کا جتنا بھی شوق اور علاقہ ہے وہ سب کا سب ہوا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں افقدتہم کا مطلب لفظ کتنا خوبصورت مطلب دے رہا ہے، وافقدتہم ہوا، کہ کفار کے، مشرکین کے، غیر خدا کو قبول کرنے والے کے فقاد کیا ہوتے ہیں، ہوا ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی ان کا علاقہ، ان کا شوق، ان کے جذبات ان کو کس چیز کی طرف لے کے چلتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. جو ہوا کی مانند ہلکی اور بے وقت ہوتی ہے. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدۃ، افئدہ یعنی یہ جو انسانوں کی آتش شوق ہے، اس آتش شوق پر کون سی آگ غالب آ جاتی ہے؟ اللہ کی آگ، جو اللہ نے پڑھ گئے نار اللہ الموقدۃ التی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، التی تطلع، جو طالع ہو جاتی ہے، حاوی ہو جاتی ہے، اس پر ان کے افئدہ پر، یعنی وہ آگ جو ان کے اندر بڑھ گئی ہے، اس آگ پر اللہ کی بھڑکائی ہوئی جہنمیوں کا ذکر. تو افئدہ کے معنی سمجھ میں آگے، افئدہ قلب ہے، کہ قلب وجود انسان کا مرکز ہے. قلب وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان کے آثار، نتائج، تاثرات، تجربات محفوظ ہوتے ہیں. لیکن اگر اس قلب کے اندر جب علاقہ بندی، تعلق، شوق، محبت، عشق، یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور اس قلب کی ایک جہت تعین ہو جاتی ہے، تو پھر اس قلب کو کیا کہتے ہیں؟ فؤاد. یہ قلب. اور جتنی جگہ بھی آپ دیکھتے رہیں گے تو بہت خوبصورت مطلب اس دونوں پر سے واضح ہوگا.
قرآن شریف میں یہ بھی کہا ہے، وہ بھی اسی طرح کے جیسے کہ یہ لوگ غریب مرض ہوں
جی،
یہ لوگ غریب مرض ہوں فلا نہ ہوں نہ اور اس طرح سے آئے گا کہ لوگ نہ ہوں کافر ہوں نہ لوگ نہ غلف، ہمارے پاس پر غلاف سڑک ہے سورہ بقرہ نہیں ہے
جی جی،
تو یہ بھی تو اسی کی کچھ ہماری سے نظر ہے.
نہیں، اس میں کوئی شوق کا عنصر نہیں ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کافر کا جو پل ہے اس نے اس کو ڈیڈ کر دیا. اور اپنی بات سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ فی قلوب ہیں مرودوں، تو کیا مطلب ہے کہ اس قلب کے اندر جو آتش شوق بھڑکنا تھی، کہ جو اس کو کمال کی طرف لے کے جاتی، اس کی جگہ مرض نہیں لگی.
یہاں سے ایک اور معنی بھی ظاہر ہو رہا ہے جو آپ نے وہ پڑھی ہے کہ جہنم کی آگ آگ کو وہ کر دے گی، تو اس میں ہوتا ہے کہ کافر کے دل میں بھی آگ ہے لیکن وہ دنیا کی طرف کی آگ ہے، دنیا کے لیے وہ بھڑک رہی ہے، اس کے جذبات جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں، مومن کے اللہ کے لیے.
لیکن اس کی آگ پیدا ہوا کچھ ہے، اس کی جو آگ بھڑک رہی ہے اس کی اثر کوئی حقیقت نہیں ہے. ابھی دیکھیں آپ جب خود ہی آپ ذرا سا غور کریں خود ہی معنی سمجھ میں آ جائیں گے کہ اس آتش کی جگہ کس نے لے لی، مرض نے لے لی. وہ آتش بجائے اس کے لیے اور پھیلتی انسان کے آگے کی راہ کو روشن کرتی، قلوب ہونا اور وہ قلب گلاب پہ لپٹ گئے. فکر خود ہی میں نے اور زیادہ سمجھ میں آیا. اور اس کی مثال اگر میں اپنی خدمت میں عرض کروں قرآن کریم میں حسین حسین مثال ہے آیہ نور میں اللہ نور السماوات والارض مفر نور ہی کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مفر نور ہی کمشکات اس کے نور کی مثل ہے اور وہ مثل کیا ہے ایک تاب کو مشکات کہنا تھا فیہا مصباح اور اس تاپ میں ایک چراغ چراغ ظاہر ہے کہ اگر روشن نہیں ہوگا تو چراغ نہیں جلائے گا نا کہ اگر یہ بلب روشن نہیں ہوگا تو بلب نہیں جلائے گا شیشے کا ٹکڑا جلائے گا. اسی طریقے سے مصباح یعنی ایک روشن چراغ لیکن یہ روشن چراغ کو ایک اور چیز میں رکھا گا مشکات فیہا مصباح تاپ ہے اس میں چراغ ہے لیکن المصباح فی زجاجہ اور یہ چراغ روشن چراغ کندھے میں شیشے الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری اور وہ زجاجہ وہ قندیل کیسی ہے کہ جیسا ایک چمکتا ہوا تارا یعنی عام انسانوں کے معیار سے بہت بڑا ہے کہ اگر آپ ایک قندیل کو اوپر لے جا کے رکھیں دیکھیں کہ جس میں ایک چراغ روشن ہو تو آپ کو گویا چمکتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھڑک اٹھے گا شعلہ لیکن آگ اس سے مسنی ہوتی یہ جو شعلہ ہے یہ بغیر آگ کے روشن نور نایا نور اور اس کے اوپر توقع ہے. مشکات وہ تاب جس میں چراغ رکھا ہے وہ مومن کا ولی خدا کا سینہ ہے سر جیسا خدا نے کہا سر. وہ قندیل جس میں چراغ روشن ہوتا ہے وہ ہے قلب اور مصباح کے جو روشن چراغ ہے وہ ہے پوال. یہد اللہ لنور من یشاء من عباده کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس نور کی طرف ہدایت دیتا ہے. تمثیل ہے قرآن کو کہے تمثیل میں کہہ رہا ہوں تو جس کے وجود کے اندر معرف الہیہ نور خدا روشن ہوتا ہے تو یہ مشکات یہ اس کا سینہ ہے لیکن یہ سینہ نہیں وجود کا سینہ کہتی ہے جو وجود ہے اس کے اندر مرکز ہے قلب مثل زجاجہ یا قندیل اور اس کے اندر نور خدا روشن ہے. جو مومن ہے جو ولی ہے اس کے اندر یہ فؤاد میں نور ہے اور جو کافر ہے اور خدا سے دور ہے اس کے اندر فؤاد میں نار ہے. کہ تم اگر اسے دور سے دیکھو تو بھڑکتا ہوا شعلہ کیسا محسوس ہوگا کہ گویا آگ لیکن بلا بلند کام سس بنا لیکن اس کا آگ سے کیا کام اس نور کا اس روشنی کا آگ سے کیا کام نور نہ گویا کہ نور کا نور کی تہیں یہ دیکھیے بہت خوبصورت ایک بات سمجھ میں آتی ہے انسان کے وجود کے اندر. دوسری بات ہم سورہ حمد کے حوالے سے جو بات تھی وہ یہ ہے کہ